السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي، امين يا رب العالمين. سورہ توبہ کی آیت نمبر 90 سے آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. 12ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. عرض کیا جا سکتا ہے کہ سورہ توبہ کے 11 رکوعوں میں غزوہ تبوک کے حالات پر تبصرہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. رکوع نمبر 6 سے سلسلہ شروع ہوا اور آخری رکوع تک یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ ذکر آ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے رویے سامنے آئے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر. کچھ اہل ایمان سے نکلنا چاہتے تھے لیکن ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور کچھ ہٹے کٹے منافقین تھے جن کے لیے ممکن تو تھا نکلنا لیکن وہ جان بوجھ کر نہیں نکلے. اس طرح کے گروہوں کا بیان ہے. آیت نمبر 90 میں فرمایا گیا کہ اب آئیں گے دیہاتیوں میں سے منافقین جو آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیں گے کہ ان کو نہ جانے کی اجازت دے دی جائے، یعنی رخصت دے دی جائے. کچھ دیہاتی وہ نفاق مبتلا تھے، ان کا بیان ہے، اور کچھ منافقین مدینے میں آباد تھے، ان کا ذکر بھی ہم پہلے کر چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے تبوک کے موقع پر نکلنے سے انکار کیا. اس کے بعد آیت نمبر 91 میں ذکر ہے ان لوگوں کا جو کمزور تھے، یعنی بیمار، تندرست، یا جن کے پاس مال نہیں تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. قرآن نے کہا کہ اگر اذا نصحوا، اگر وہ مخلص ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو ان کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوگا. ایک اور گروہ تھا یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس پیسہ نہیں تھا سواریوں کے لیے. جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس سواری نہیں کہ میں تمہیں اس میں سوار کر کے لے جا سکوں. حج کیا گیا تھا کہ 18 افراد کے لیے ایک اونٹ تھا، باری باری ایک شخص بیٹھتا تھا، 18 لوگوں کے لیے ایک اونٹ سواری کا اوسطن موجود تھا. ان کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تولوا اعینہم تفیض من الدمع حزنا، یہ اس حال میں لوٹے کہ غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ یجیرو ما یفقون، کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہ یہ خرچ کر سکے. لیکن آگے کا ذکر ہم پڑھیں گے. قرآن نے کہا کہ جو جا نہیں سکے مخلص تھے، ان کو ان کی نیتوں کی بنیاد پر ثواب ملے گا. حدیث مشہور ہے بخاری شریف کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. فرمایا کہ ان لوگوں پر پکڑ ہوگی اللہ کی طرف سے جو غنی ہے، مالدار ہے، اور ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نکلتے نہیں، اور انہوں نے پیچھے رہنا ہی پسند کر دیا ہے. اس کے بعد یاد سفاری کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ یا اعتمرون الیکم اذا رجعتم الیہم، مسلمانوں جب تم لوٹ کر مدینے واپس جاؤ گے تبوک سے، تو یہ تمہارے پاس بہانے بناتے لے لائیں گے. تو نبی آپ اسے کہہ دیجیے تم بہانے پیش مت کرو، اللہ رب العزت نے تمہاری خبریں ہمیں بتا دی. مسیح بتائے گئے منافقین جھوٹی قسمیں کھائیں گے اپنے ایمان کی جو وہ لاج رکھنے کے لیے، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہرگز راضی نہیں ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 97 میں دیہاتیوں کا ذکر ہے، بدوؤں کا. فرمایا کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله، یہ دیہاتی کفر و نفاق میں زیادہ شدید ہے اور اس بات کے زیادہ قدیم ہے کہ وہ اللہ نے اپنے رسول پر جو حدود نازل فرمائی اس کو نہ جانے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کو زیادہ موقع نہیں ملا تھا مدینے میں آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ کرنے کا. لیکن آگے چل کے بتایا کہ یہ منافق ایک اور وہ ہے جو آراب میں سے، بدوؤں میں سے، کہ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں دیتے وہ تاوان سمجھتے ہیں. بس انہوں نے چاروں ہزار اسلام قبول کر دیا، تقاضے آتے تو بس یہ چاروں ہزار خرچ کر دیں. لیکن انہی کے برس اسی ماحول کے اندر ایک اور گروہ کا ذکر قرآن نے کیا. فرمایا کہ من الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الاخر، دیہاتوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وہ یتقی ما یؤتی قربات عند اللہ وصلوات الرسول، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے قرآن. ایک طرف وہی ماحول ہے، کچھ دیہاتی وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف وہی ماحول ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں. بات ہے انسان کی طلب اور طرف کا. انگریزی میں کہتے ہیں ویل دیر از اے وے، اگر دل میں تڑپ ہوگی تو کتنا ہی برا ماحول ہو اللہ انسان کو ہدایت دے دے گا، لیکن انسان کے دل میں تڑپ نہ ہو تو پھر ہدایت اس کو نہیں مل سکتی. اس کے بعد 12ویں رکوع کے بعد 13ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا کہ بس صادقون اور جن لوگوں نے عمدگی کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ نے ان کے لیے اپنی اللہ سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کے باغات تیار کیے۔ یہ سبقت سے بڑا دیے کہ دین میں مشکلات آ رہی، دین قبول کرنے کو لوگ تیار نہ ہو، دین پر عمل کرنے پر لوگ آمادہ نہ ہو، اس وقت جو اول اول آگے بڑھیں گے سبقت کرنے والے، پھر کچھ لوگ ہیں جو بعد میں آتے ان کو دیکھ کر آگے بڑھتے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد والے جو پہلے سبقت کر جانے والوں کو دیکھ کر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان بعد والوں کے عمل کے جتنا ثواب سبقت کرنے والوں کو بھی دیں۔ جیسے حدیث اللہ کے رسول فرمایا جاتا ہے زندگی میں اداد الخیر کا فاعل، نیکی کی طرف دعوت دینے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ نیکی کرنے والا، تو جو آگے بڑھ کر دین کو تھامیں گے، پیچھے جتنے لوگ ان کو دیکھ کر آئیں گے دین کی طرف، ان کے اعمال کا ثواب ان کو ملتا رہے گا جو آگے سبقت کر گئے۔ آج بھی دین مغلوب ہے، بہت کم لوگ اس کو تھامنے کو تیار ہیں، اپنی جان مال لگانے کو کم تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر میں نے منافقین کا ایک مرتبہ پھر یہ مدعوؤں میں بھی اور مدینے کے شہر میں بھی منافقین ہیں جو اڑے ہوئے، اللہ انہیں جلد ہے وہ عذاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 102 میں مخلص صحابہ کا ذکر، جو کوتاہی کر گئے تھے غزوہ تبوک کے موقع، ایک تو منافقین تھے جانتے بوجھتے انکار کیا انہوں نے نکلنے کا، کچھ اہل ایمان سے بھی غلطی ہوئی تھی، ان میں ایک گروہ ہے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے 6 ساتھیوں۔ آج مسجد نبوی میں ستون ہے جس کا نام ستون ابو لبابہ ہے رضی اللہ عنہ، ان لوگوں سے غلطی ہو گئی، انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا مسجد نبوی میں اور کہا یا تو اللہ کو فیصلہ فرما دے یا اللہ کے رسول کو بات کہیں تو ہم بات آئیں گے، ورنہ یہی سزا اللہ کے لیے مقرر کر، غلطی ہوئی اعتراف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، اے نبی آپ ان کے مالوں میں صدقہ لیجئے تاکہ آپ ان کو پاک صاف کرے اور ان کا تزکیہ فرما دیں اور آپ ان کے لیے دعا فرما دیں۔ تو انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اس لیے قبول فرمائی کہ نفاق نہیں تھا، نفسی توبہ خطا ہو گئی، خطا انسان سے ہو سکتی ہے لیکن منافقین تو جانتے بوجھتے حق سے دور ہوتے ہیں، اس لیے ان کے توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا بالآخر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے صدقات کو قبول فرماتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 106 میں 3 اور صحابہ کی طرف اشارہ ہے، یہ بھی مخلص تھے لیکن اس سے بھی کوتاہی ہوئی، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ اجمعین، بخاری شریف اس کی تفصیل آتی ہے۔ ان کا ذکر فرمایا کہ وہ آخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ اور ہے جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر موقوف رکھا گیا ہے، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، شاید وہ اللہ انہیں عذاب دے شاید وہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ ان کی توبہ کی قبولیت کا بیان آیت نمبر 118 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں۔ اس کے بعد منافقین نے سازش کی تھی، ایک مسجد بنائی مسجد دیوار مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور اس کے پیچھے ایک عیسائی راہب کا ابو عامر خزرجی مفسرین اس کا نام بیان کیا، اس نے بھی سازش کی تھی۔ تو یہ سازش ہی مسجد بنائی گئی مسجد دیوار، اور منافقین کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے اس کا ابتدا کرائے، اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو اطلاع فرما دی وحی کے ذریعے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا، تھی تو مسجد لیکن تفریق پیدا کرنے کے لیے مسلمان ہوئی، پھوٹ پیدا کرنے کے لیے مسلمان ہوئی، اس لیے اس کو گرانے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جو مسجد پہلے جس سے تقوا پر تعمیر کی گئی، یعنی بھی آپ اس میں کھڑے ہو، بعض مسجد نے مسجد قبا مراد دی ہے اور بعض نے مسجد نبوی مراد دی ہے، بات دیکھیے کہ ان دونوں مسجدوں کو اللہ کے رسول نے تعمیر کرایا تقوا کی بنیاد پر۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ یہ منافقین جنہوں نے نفاق کے کردار میں اختیار کیا، اب یہ ان کے دلوں میں اس قدر فیمس تو ہو گیا ہے کہ موت ہی آئے گی تو ان کی اس بیماری کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد دور پر رخ شروع ہوتا ہے، بڑی دو پیاری آیتیں آ رہی ہیں، آیت نمبر 111 اور 112، اللہ نے جنت والوں کا ذکر کیا، ان سے سودا ہوا ہے اللہ، اور جنت والوں کی صفات کیسی ہوں گی اس کا بیان آئے گا ان شاء اللہ۔ فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے مال ان کی جانوں کا سودا کر لیا، اس کے عوض میں ان کے لیے جنت۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ قتل کرتے اللہ کے راستے میں، جنگ کرتے اللہ کے راستے میں، قتل کرتے بھی اور شہید ہو بھی جاتے ہیں۔ یہ مال اور جان اللہ کا دیا ہوا، اللہ نے سودا کر لیا، اس مطالبہ ہے کہ اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو۔ اس سودے کی ادائیگی کی انتہائی صورت یہ ہے کہ وقت تقاضا کرے اور دین کا تقاضا ہو تو جان جانے آپ اپنی ابھی اللہ کے حوالے کر دیں. یہ اس پودے کی انتہائی صورت ہے. فرمایا کہ بعد علی حقت میں تورات و انجیل و قرآن, یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمے برحق. تورات میں بھی, انجیل میں بھی, قرآن میں بھی. تورات میں بھی ان کی ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کتاب جس کا نام ہے بک آف ڈیوٹرانومی, اس میں بھی ذکر ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کیا. اسی طرح نیو ٹیسٹامنٹ میں جس کو بائبل کہتے ہیں, متی کی انجیل, متیو کی بک انجیل جو ہے, اسی طرح مرقس کی, لیوک کی انجیل جو ہے, اس تمام کے اندر یہ مارک کی انجیل جو ہے, اس سب میں اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں. جو اللہ کے راستے میں نکلے گا, گھر بار کو چھوڑے گا, اللہ 100 گنا بڑھ کر اس کو عطا فرمائے گا. تو یہ باتیں شہید ہو جانے والوں کے لیے, تورات میں بھی, انجیل میں بھی, قرآن میں بھی. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوگا, بس تم اپنے سودے پر, اس بیع پر خوشیاں مناؤ جو تم اللہ سے کر چکے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہ عظیم کامیابی ہے. یہ بیع درس قرآن نے استعمال کی. بیع کے معنی سودے ہے. آج یہ سودا تو ہاتھ لایا جاتا ہے. بیع اصل میں اللہ سے, لیکن اس وقت اللہ کے رسول کے ہاتھ پر لوگ بیع کرتے ہیں. اب جب بھی کوئی دینی جماعت قائم ہو تو اس کے لیے بیع کی بنیاد ہمارے دین نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس کے بعد یہ آیت میں اہل جنت کی 9 صفات کا بیان ہے, 6 ذاتی سطح پر ہے. فرمایا, التائبون, توبہ کرنے والے, العابدون, عبادت کرنے والے, العابدون, اللہ کا شکر ادا کرنے والے, حمد کرنے والے, السائحون, روزہ رکھنے والے, اور دنیا کی لذتوں سے کنارے کشی اختیار کرنے والے, کیونکہ وہ آخرت کے طالب ہوتے ہیں. الراکعون الساجدون, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے. یہ ہر بندے مومن سے مطالبہ ہے اس صفات. 2 صفات دین کی دعوت کے کام کے لیے. فرمایا کہ العامرون بالمعروف, نیکی کا حکم دینے والے, والناہون عن المنکر, اور بدی سے روکنے والے. تو اس سے اوپر ہے مطالبہ اللہ کے دین کے احکامات کی حفاظت کرو, اللہ کے حدود کی حفاظت کرو, اس کے قیام کی جدوجہد کرو. فرمایا والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے جو یہ کریں گے. فرمایا کہ وبشر المؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان لانے والوں کو بشارت دے دیجیے, جو یہ صفات اختیار کریں ان کے لیے جنت ہے. اللہ ہمیں ان صفات کو اختیار کرنے اور جنت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا کہ مشرکین کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں, اس سے روک دیا گیا مسلمان. پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر آیت نمبر 117 میں. یہ غزوہ تبوک کا مرحلہ بڑا مشکل مرحلہ تھا, لیکن اللہ نے اہل ایمان پر نظر کرم فرمائی اور ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی, اور اتنے مشکل حالات میں بھی وہ اللہ کے راستے میں نکل گئے. اب آیت نمبر 118 میں وہ 3 صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا بیان ہے. وعلی ثلاثۃ الذین قلبوا, اور ان 3 کا معاملہ کہ جن کا معاملہ موقوف کیا گیا تھا, اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی. حتی اذا ضاقت علیہم الارض, یہاں تک کہ زمین ان پر تب ہو گئی, بما رقبت, اپنی کشادگی کے باوجود, وضاقت علیہم انفسہم, اور ان پر ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئی. 40 اور بلکہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہا ان 3 صحابہ کا. صحابہ جن سے بات نہیں کرتے تھے, اللہ کے رسول سلام کا جواب بھی نہیں دیتے, کیونکہ مخلص تھے. اس لیے دنیا میں ہی سزا دے دی گئی تاکہ آخرت کی سزا سے بچا لیا جائے. وَظَنُّوا أَنَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَيْهِ, اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے سوا اس کے حضور کوئی بنا نہیں. بچے کو ماں جتنا مارے, بچہ ماں سے ہی لپٹتا ہے کہ یہیں سے کھانا پینا ملے گا. اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں توبہ کے لیے. ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے سوا کہیں بنا نہیں. ثم تاب علیہم لیتوبوا, پھر اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی تاکہ یہ پکی توبہ کرے. ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ وہ توبہ قبول فرمانے والا, مسلسل رحم فرمانے والا. اللہ رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو, اللہ میں تقوی اختیار کرو, اس کی نافرمانی سے بچو. وکونوا مع الصالحین, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, اچھے اثرات لے کر جائیں گے. اب میں نے سٹور میں اپنی ہی نیڈس, انگریزی میں کہتے ہیں آپ کی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. اللہ ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. منافقین کو نکیر کی گئی, کیسے تم لوگ ہو, اللہ کے رسول تبوک کے لیے نکلے ہیں اور تم گھر پر بیٹھے ہوئے ہو. اللہ کے رسول نے صحابہ جانے دینے کے لیے گئے ہیں, تم گھروں پر بیٹھے ہو. ممکن نہیں کہ ایمان لانے والے اپنی جانوں سے بڑھ کر اللہ, اپنی جانوں کو اللہ کے رسول کی جان سے زیادہ بڑھ کر چاہتے ہیں. قرآن نے تو کہا سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کی نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہے. یہ تمہارا کیسے ایمان ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے راستے پہ جا رہے تم گھروں پر بیٹھے رہو؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے. اللہ کے رسول نے دین کی خاطر جان لگائی, صحابہ نے جانیں قربان کر دی, آج اللہ کا دین مغلوب ہے, ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اس کے بعد بتایا گیا کہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکلے, کوئی کام وہ کرتے ہیں مشقت والا, کوئی وہ اللہ کے راستے میں قدم رکھتے ہیں, ہر ہر عمل پر اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیتا ہے. اللہ کے رسول اس موقع پر یہ بھی کہا تھا صحابہ سے, وہ جو تمہارے بھائی نہیں آ سکے, کمزور تھے, بیمار تھے, جن کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ سواری ان کو مل جائے, ان کو بھی یہ سارا ثواب ملے گا کیونکہ ان کی نیت ہے خالص ہے اللہ کی. اس کے بعد آیت نمبر 122 میں ایک اہم ہدایت فرمایا, وما كان المؤمنون لينذروا كافة, اور ایسا تو نہیں کہ سارے کے سارے اہل ایمان نکل پڑے, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين, بس یوں نہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے, بل ينذروا قومهم, اور تاکہ وہ اپنے لوگوں کو خبردار کرے, اذا رجعوا اليهم, جب کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر آئے, لعلهم يحذرون, تاکہ وہ بچتے رہے اللہ کی لاپرواہی سے. کیونکہ تبوک کے موقع پر نذیر عام تھی تو مناظرین پر شدید الفاظ بھی آ گیا قرآن. اس کے بعد صحابہ نے ہر مہم میں نکلنا شروع کر دیا. قرآن نے کہا ایسا نہیں جب نذیر عام ہو تو سب نکلے, لیکن نذیر عام نہ ہو تو سب کا نکلنا ضروری نہیں, کچھ اللہ کے رسول کے ساتھ موجود رہے اگر اللہ کے رسول نہیں گئے اور دین کا علم حاصل کرے تاکہ باقی لوگوں کو سمجھائیں, اور اگر اللہ کے رسول نکلے اقتدار کے مرحلے میں تو کچھ لوگ ان کے ساتھ جائیں اور اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کر کے دین سیکھے, واپس آ کر اپنے لوگوں کو دین کی تعلیم دیں تاکہ وہ اللہ کے احکامات کو جان کر اس پر عمل کرے اور اللہ کے آداب و نافرمانی سے بچ سکے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا سورہ اور آخری رکوع شروع ہوتا ہے, فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار, اے ایمان والو اپنے نزدیکی کفار سے لڑو. یہ فطری نزدیک قرآن نے بتا دی. اللہ کے رسول مکے میں رہے, جب مکے والے آپ کی جان کے درپے ہو گئے تو آپ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے, مدینے میں آپ نے اپنے مقام کو مضبوط کیا, پھر مکہ واپس آئے, مکے والوں کے خلاف لڑے. یہ سب ہم کو معلوم ہے, اول قریش والوں کے خلاف اسلام ہوا, مدینے کے یہود کے خلاف اسلام ہوا, اس کے بعد آپ عرب سے باہر نکلے روم کی سلطنت کے خلاف. یہ بڑا اہم اصول ہے, مسلمان جہاں ہو پہلے مقام کو سکھائے, زمین کو مضبوط کرے, پھر آگے بڑھے قتال کے مراحل کے اندر. والیقین فیکم غلبا, اور چاہیے کہ کفار تمہارے اندر اپنے شکتی پائیں, دشمنیوں کفار سے جو اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنے, ان کفار سے, ان سازشی عناصر سے دشمنی ہو جو حق کے نظام کے اندر رکاوٹ بن رہے ہیں. وعلموا, اور جان لو, ان اللہ مع المتقین, بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ. اس کے بعد مناظرین کا بیان ہے, جب قرآن کی آیات اس صورت نازل ہوتی ہے تو یہ مذاق اڑاتے ہیں, ان کے نفاق میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, جبکہ ایمان والوں کی شان ہے کہ جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا ہے اتنا ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ذکر ہے, جب اللہ کی آیات نازل ہوتی ہے, کوئی صورت نازل ہوتی ہے, خاص طور پر قتال کے اور اتفاق کے مراحل کا موقع ہو تو مناظرین فرار اختیار کرتے, ان کو اپنی موت دکھائی دیتی. اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری دو آیات ہیں, بڑی عظیم آیات اللہ کے رسول کی عصمت کے بیان پر. فرمایا, لقد جاءكم رسول من انفسكم, یقینا تمہارے پاس ایک رسول دنیا سے آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, عزیز علیہ ما عنتم, جو تکلیف مسلمانوں تمہیں پہنچتی ہے ان پر بڑی گناہ گزرتی ہے, حبیث علیکم, یہ تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں, بالمؤمنین رؤوف رحیم, اہل ایمان پر انتہائی شفقت فرمانے والے, رحم فرمانے والے, رؤوف رحیم. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ نے اپنے ناموں میں سے یہ دو نام اللہ کے رسول کے استعمال کیے صلی اللہ علیہ وسلم. کئی سمجھ لو, پھر اگر یہ لوگ منہ پھیر لے آپ کی دعوت قبول نہ کرے, فقل حسبی اللہ, اے نبی فرما دیجیے میرے لیے اللہ کافی, تو فی الحال مخالفت کرو, میرا بھروسہ اللہ پر, لا الہ الا اللہ, اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, علیہ توکلت, میں اسی اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کیا, فہو رب العرش العظیم, اور وہ اللہ عرش عظیم کا مالک. یہ الحمد سورہ توبہ مکمل ہوئی, عرب کی حد تک اللہ کا دین غالب ہو گیا اور عرب سے باہر بھی اللہ کے رسول نے ارادہ فرمایا اور روم کی سلطنت کے خلاف اسلام کیا, جس کا تفصیلی مطالعہ ہم نے کیا غزوہ تبوک کے ضمن میں. ایک بات بیان ہونے سے رہ گئی, سارا معاملے وقت پڑھ لیا, جنگ بھی ہوئی کہ نہیں؟ تو غزوہ تبوک کے موقع پر روم کی سلطنت کی ہمت نہیں ہوئی, اللہ کے رسول گئے اور تبوک میں کئی دن تک آپ نے قیام کیا, لیکن روم کی سلطنت کی ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرتے. یوں ایک اعلیٰ دستی اسلام کو حاصل ہو گئی عرب سے باہر بھی, اور دنیا والوں نے دیکھا عمر فاروق کے دور میں رضی اللہ عنہ کہ تین بڑے عاصموں تک ہماری حکومت الحمدللہ پہنچی. اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے. اب سورہ یونس سے لے کے 18 پارے کی پہلی سورت ہے سورۃ المؤمنون, مستقل 14 مکی سورتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. سورہ یونس میں اللہ کی نعمتوں قدرتوں کا بیان ہے, اور کچھ ذکر رسولوں کے حالات کا بھی انشاءاللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را یہ حروف مقطعات, ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے, ان کے اصل معنی اللہ کے علم میں. تلک آیات کتاب الحکیم, یہ حکمت والی کتاب یعنی قرآن کی آیات. اس کے بعد بتایا گیا کہ ان کفار کو اس بات کا تعجب ہو گیا کہ اللہ نے انسانوں میں سے ایک رسول کو بھیج دیا, اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو معاذ اللہ جادو ہے, معاذ اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, عرش پر اللہ نے اقتدار حاصل کیا, اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر واپس جانا ہے, اسی نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا, وہی دوبارہ زندگی عطا فرمائے. اسی کی قدرت کی نشانیاں, سورج جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے, چاند روشن دکھائی دیتا ہے, یہ سب حساب کتاب کے لیے ہے ان کی گردشوں کا معاملہ. فرمایا آسمان و زمین کی تخلیق اور رات ان کے بدلنے بھی ان لوگوں کے لیے شادی ہے جو تقوی اختیار ہے. اس کے بعد بڑی سخت آیت ہے, جہنم کی آگ ان کے لیے. فرمایا ان الذين لا يرجون لقاءنا, بے شک جو ہم سے جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے, اور ابو بالحیات دنیا, اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے, وہ بہن رہا اور اسی پر مطمئن ہو گئے, والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور جو ہماری آیات مراد سے اعراض کرتے فراموش کر دیتے ہیں, اولئک مأواهم النار, ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے, ہمیں دنیا کے بجائے آخرت کی فکر, اور اپنے کلام کو اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد اہل جنت کا بیان ہے کہ وہاں پر وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو سلام ہی سلام کریں, اور ان کی دعا ایک ہی ہوگی وہاں پر, الحمدللہ رب العالمین, تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی, سلام پیش کرنے کے لیے, حق پیش کرنے کے لیے اللہ, محنت دنیا میں ہے. مسلم کی روایت ہے اللہ اہل ایمان کی سانس پر تسبیح کو اور سلام کے الفاظ کو جاری کروا دے, کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی وہاں. اس کے بعد دوسرا رخ شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ انسان کا معاملہ یہ ہے, وہ جلد باز ہے. یہ مشرق اللہ کے عذاب کی بات کر رہے, اللہ دکھا دیا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے تو عذاب ہم لیا. اسی زمن میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے کہا دیتے بدعائیں مت کیا, آپ ہی جلد بازی کر کے کبھی اپنی اولاد کو کبھی کسی کو بدعائیں دے دیتا ہے. فرمایا قبولیت کھڑی ہو سکتی ہے, وہ بدعا قبول ہو سکتی ہے, جلد بازی میں دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. اس کے بعد انسان کی ناشکری کا بیان, کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو بارتا ہے, لیکن جب اللہ تکلیف دور کر دے تو اللہ کو یاد بھی نہیں رکھتا, گویا کبھی اس نے اللہ کو پکارا نہیں نہ ہو, ایسی ناشکری سے منع کیا گیا. اس کے بعد گزشتہ نافرمانوں کا ذکر ہے کہ جب یہ قومیں اللہ کے رسولوں کی مخالفت پر اڑی رہی تو اللہ کا عذاب آیا اور ان کو برباد کر دیا گیا. مشرکین کا بیان ہے, وہ کہتے تھے لا يقول الذين لا يرجون لقاءنا ائت بالقران غير هذا او بدل, جو لوگ ہم سے ملاقات امید نہیں رکھتے, مشرکین و کفار کا بیان, یہ کہتے کہ نبی آپ کوئی اور محمد کے اور قرآن لے آئیے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس کو بدل دیجیے. اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي, آپ فرما دیجیے مجھے جائز نہیں کہ اس کو میں اپنے پاس سے بدل دوں, ان اتبعو الا ما يوحى الي, میں اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, وہ کہنے لگے قرآن کو بدل دیجیے, یہ تبدیلی کر دیجیے, وہ تبدیلی کر دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا ممکن نہیں, میں خود اس وحی کا بابت ہوں. آج بھی ایسے دانشور لوگ پیدا ہو گئے جو قرآن کے اٹل احکامات میں تبدیلیاں کر رہے ہیں, ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو قرآن کی منمانی تعبیرات کر رہے ہیں اور کہتے صاحب کچھ تبدیلی ہونی چاہیے, ان کے لیے بھی یہی بات ہے, تبدیلی ممکن نہیں, یہ اللہ کا آپ کی کلام. علماء کہتے ہو صحیح کہتے ہیں, بھائی قرآن ہمارے ابا جان کا تھوڑی ہے جو تمہاری مرضی کے مطابق فتوا دے دے اور بدل دے اس کو, قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کے تابع ہونے کی کوشش کرو, نہ کہ قرآن کو اپنے تابع کرو. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا فقط لبست فیکم عمرًا من قبلی, میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک طویل عمر بسر کر چکا ہوں, افلا تعقلون, بس کیا تم عقل سے کام نہیں ہو, 40 برس میں نے گزارے, تم نے اصحاب قرآن امین کہا, تم نے اپنے پیسے مجھ سے کرائے، تم نے اپنی امانتیں میری بات رکھوائی، جس نے لوگوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کیا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ ذرا غور تو غور تو کرو، یہ دلیل میں کم ہے کہ میری عمر تمہارے سامنے بیت چکی اور تم اس پر یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ پر جھوٹ بول رہا ہوں؟ معاذ اللہ، کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد مشرکین کا بیان ہے، یہ ان کو پکارتے ہیں بتوں کو کہ جو نہ ان کے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، مشرکین مکہ پر سات برس کا قحط آیا تھا، وہ دعا کراتے تھے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ نے قحط سالی کا دور ختم کر دیا، لیکن انہوں نے مان کرنا دیا۔ یہی لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو رحمت پہنچاتے ہیں ایک تکلیف کے بعد انہیں پہنچتی ہے، فَإِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، تو ہماری آیات میں ہیلو ہیلے بہانے شروع کر دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ پر اللہ نے قحط ہٹایا، لیکن انہوں نے اللہ کی فرما برداری اختیار نہیں کی۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ مشکلات سے نکالتا ہے ہمیں، آیا ہم اللہ کو پکارتے کہ نہیں پکارتے، اس کے بعد بھی اللہ کی اطاعت کرتے کہ نہیں کرتے، اللہ کا شکر کرتے کہ نہیں کرتے، یہ دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد بیان ہے کہ انسان کی فطرت میں توحید موجود ہے۔ مشرکین جب سمندر میں ہوتے تھے اور کشتی پھنس جاتی تھی تو اللہ کو پکارتے تھے، دعوا اللہ مخلصین له الدین، اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے پکارتے تھے، لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین، اے اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں۔ یہ مشرکین کا معاملہ، جب کشتی پھنس گئی تو سارے بتوں کو بھول گئے اور ایک اللہ کو پکارتے تھے، کہا یہی تو توحید ہے۔ تمہاری فطرت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ، نہ کہ تمہاری چھوٹے معبود جن کو تم پکار رہے ہو۔ اس کے بعد دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی، بارش برستی ہے، فصل اگ جاتی ہے، کسان دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن پھر فصل زرد پڑ جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہ تمہاری زندگیوں کا حال اور معاملہ ہے، تم بھی جوانی کے جوبر میں پہنچتے ہو، بہت کچھ سمجھتے ہو، لیکن بہت آ کر تمہارا کام تباہ کر دے، لیکن فصل ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی، تمہیں موت آ گئی تو معاملہ ختم نہیں ہوگا، اگر اللہ کے سامنے حاضری ہے۔ فرمایا اللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سبحانہ وتعالی سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے، اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ مجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ قیامت کے دن جب مشرکین کھڑے ہوں گے تو کوئی رشتے ناطے قائم نہیں رہیں گے، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، جن جھوٹے معبودوں کو پکارا ہوگا وہ بھی ان کے شرک کا انکار کر دیں گے، اور وہاں ہر شخص اپنے ایک ایک عمل کو دیکھ لے گا اور سب کو پیش ہونا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ چودہ رکوع کا آغاز ہوتا ہے، بڑا جلالی انداز ہے اللہ کی قدرتوں کے بیان پر، ہم سب کے لیے غور و فکر کا سامان ہے نشانیوں میں۔ فرمایا قل من یرزقکم کو من السماء والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کون آسمان و زمین سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، اب میں یہ دیکھو سما بلا بسوارا، کون کان اور آنکھوں کا مالک ہے، وہ میں یوں خرید الحیہ من المیت، کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہ یوں خرید المیت من الحی، کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہ میں یدبر الامر، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے، بس یقولون اللہ، یہ مشرک بھی کہیں گے اللہ، فقل افلا تتقون، اے نبی فرما دیجیے تم ڈرتے نہیں، اللہ کے نام فرمانے سے بچتے نہیں، ہم بھی غور کریں ساری نعمتیں کس نے دی، اللہ نے، کیا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، کیا اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہمیں غور کرنے اور صحیح عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے پوچھوایا سوالیہ انداز میں، حل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے نبی سے پوچھیے جن کو بھی تم پکار رہے ہو ان میں سے کوئی ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرے اسے دوبارہ لوٹائے، یقیناً نہیں، قل اللہ یبدأ الخلق، آپ فرما دیجیے اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اللہ ہی اس تخلیق کو لوٹائے گا، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کہاں پلٹے چلے جا رہے ہو، جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، یہ زندگی با مقصد ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جن جھوٹے معبودوں کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی قابل نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا وما يتبع اكثرهم الا ظنا، انہیں سرسر گمان کی پیروی کرتے ہیں، کوئی اصل علم حقیقی علم تو ان کے پاس ہے نہیں، بس اپنے اپنے گمان پر عمل کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان حق کے مقابلے میں کوئی کام نہیں دیتا۔ آج ہمارے پاس حق ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہمیں اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے لیکن قرآن و سنت کے تابع رہے، نہ کہ عقل کو اوپر لے آئے، اس صورت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد چیلنج دیا گیا آیت نمبر 38 میں، کہ نبی سے کہیے اگر اس قرآن میں شک ہے تو ایک سورت تم بھی لے آؤ، تمہاری بھی زبان لینا قرآن آگے کی زبان تھی، لے آؤ، فرمایا کہ ہرگز نہیں لا سکی. اس کے بعد پانچویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے رسول کو بہت چیلنج کے انداز میں گئی, وہی چند ابو کا نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائے قبول لیا علی بولا تم آن الو تو آپ فرما دیجیے میرے لیے میرا عمل ہے تمہارے جمع تمہارا عمل مما اعمل تم اس کے جواب بھی نہیں جو میں کرتا ہوں وانا بری ہوں مما تعملون اور میں اس کا جواب بھی نہیں جو تم کرتے ہو. ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہوگا. یہ دو دو انداز ہے چیلنج کا انداز. اس کے بعد فرمایا ایک میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کان بھی ہیں لیکن یہ دل کے اندھے ہو چکے ہیں, یہ روح کے اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں, ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. اس کے بعد فرمایا لکل امت اجل ہر امت کے لیے وقت مقرر ہے. انسان بے خوف ہو جاتے اللہ کی پکڑ سے, اللہ نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے. اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون جب اللہ کا مقرر کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی تاخیر کر سکیں گے نہ جلدی کر سکیں گے. وہ اللہ آرام دینے پر قادر ہے لیکن اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. لوگوں کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا عذاب رات کو بھی آ سکتا ہے دن کو بھی آ سکتا ہے لیکن لوگ ہیں کہ بے خوف ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں. وہ سمجھوں کا حق الہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کیا قرآن یہ قیامت جو آنے والی ہے یہ حق ہے؟ کل اے نبی آپ فرما دیجیے بڑا زوردار انداز یقیناً میرے رب کی قسم انہ الحق بے شک وہ قیامت کا حق ہے. بمان کو بھی معجزین اور تم عاجز کرنے والے نہیں. وہ دن آئے گا تمہاری پیشی ہوگی ایک ایک عمل کا محاسبہ ہوگا اور تمہارے اعمال کی بنیاد پر میں تمہارے نتیجے دیے جائیں گے. اس کے بعد سورہ یونس کے چھٹے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرمائے کہ جو لوگ آج نافرمانیاں کر رہے ہیں زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کا سب وہ فدیے میں اگر لینا چاہیں گے قیامت کے دن تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. عمل کی کرنسی انسان کے پاس ہوگی اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. فرمایا اس کے بعد قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم یقینا تمہارے پاس ہمارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی. وشفاء لما فی الصدور اور یہ قرآن سینوں کے امراض کی شفا ہے. وہدا و رحمت للمؤمنین اور ہدایت و رحمت اہل ایمان کی. چار صفات قرآن کے بیان میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات ہے دلوں کو تنگ کر دینے والی چیز یہ شفا ہے. دل میں سے تکبر تعصب حسد دنیا کی محبت کی بیماریوں کو نکال دینے والا بلا یہ ہدایت ہے. جس کا دل صاف ہو جائے اس کے لیے قبول کرنا آسان. یہ رحمت ہے جو عمل کرے اس کے لیے قرآن رحمت بن جائے. ایک فرد میں تبدیلی بھی اس قرآن سے آئے گی. دل مردہ ہو جاتے نا قرآن اس کو کھولے گا بیماریاں نکالے گا قبول کرنا آسان ہوگا ہدایت بنے گا جو عمل کریں گے رحمت بنے گا. اور یہی ایک پوری قوم کو بدل دینے کے لیے بھی کافی ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت میں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويرفع به اخرين بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور اس کی بدولت قوموں کو نفیر و تر کر دیں گے ذلیل و رسوا فرما دے گا. تو ایک فرد کو بدلنا ہو ایک پورے معاشرے کو بدلنا ہو اس قرآن سے جڑنا ضروری ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. قل بفضل اللہ وبرحمته اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملا فبذلک فلیفرحوا اس پر انہیں خوشیاں منانی چاہیے. دنیا کی دولت سے ملنے پر خوشی نہیں ہونی چاہیے. اس قرآن میں سے کچھ ملا تو بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ہوا خیر مما یسمعون دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ قرآن. بخاری شریف میں حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین ہوئے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. اللہ ہمیں اس حدیث کا مشتاق بننے اور قرآن کے سیکھنے سکھانے کے عمل میں مستقل شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ یونس کا ساتواں رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا اے نبی آپ کسی حال میں نہیں ہوتے اور اے لوگوں تم قرآن سے کچھ دلاوت نہیں کرتے اور اے لوگوں تم کوئی عمل نہیں کرتے. اللہ فرمانے مگر ہم گواہ ہوتے. یہاں اعمال کا ذکر الگ ہے اور قرآن کی تلاوت کا ذکر الگ ہے. یہ بڑا خاص عمل ہے جو اللہ کو محبوب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ابو داؤد شریف کی روایت میں قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو بہتر سے بہتر طریقے پر پڑھنے کی کوشش کرو. سب سے زیادہ اللہ جس آواز کو سنتا ہے وہ قرآن کے پڑھنے والے کی آواز ہے. اللہ نے باقاعدگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. پھر بتایا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آگاہ ہو جاؤ اللہ کے جو اولیاء جو دوست ہیں ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ کون ہے؟ یہ کوئی ماں باپ فطرت ہستی نہیں، سپر نیچرل قسم کی چیزیں نہیں، انہولی سی چیزیں نہیں، زمین پر ہی پائی جائیں گے۔ اللہ دین آمنو وقام، جو ایمان لائے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان انہیں دل میں ہو، حقیقی ایمان اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، تصدیق دل قلب والی کا اور عمل میں تقوا، بچتے بچتے زندگی بسر کرنی، کرنی ہے اطاعت اور بچنا ہے نافرمانی سے، یہ ہے تقوا، یہ اولیاء اللہ کی صفات، دل میں ایمان ہو اور عمل میں تقوا ہو، یعنی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اطاعت کرنا نافرمانی سے بچنا، یہ ہے متقین کی صفات، یہ ہے اولیاء اللہ کی صفات۔ اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل ہونے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہیں اور یہی سب سے عظیم کامیابی ہے۔ فرمایا اللہ نے رات پیدا کی تاکہ سکون حاصل کرو، اللہ نے دن پیدا فرمایا تاکہ کام کاج کر لو، کون دے رہا ہے یہ سب کچھ؟ یا اپنی اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، اپنی اللہ کی فرما برداری کی روش اختیار نہیں کرو گے؟ فرمایا مشرکین کے پاس شر کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ اس کے بعد فرمایا جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں مشرکین، وہ کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے آٹھویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا لوگوں سے، یا قومی یا میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر میرا قیام تم پر گرا ہے اور اللہ کی آیات سے جو میں تذکیر کر رہا ہوں یہ بات تم پر بھاری ہے، فعلی اللہ کی توکلت، تو میں نے تو اللہ پر توکل کیا، اب تم جو چاہو کر لو، جو چاہو میرے خلاف ایکشن لے لو۔ یہ دو ٹوک انداز 950 برس امریکی تھی۔ اس کے بعد قوم نے جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو کشتی میں بچا لیا اور باقی لوگ غرق کر دیے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ ان کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نشانی دے کر فرعون کی طرف بھیجا، ان لوگوں نے جھٹلایا بلکہ کہا کہ تم کو جادو لے کر آئے ہو، معاذ اللہ۔ اس کے بعد مقابلہ ہوا، یہ سورہ آراف میں ذکر آ چکا ہے، مقابلہ ہوا جادوگروں نے جو دانا تھا وہ ڈالا، موسیٰ علیہ السلام کا حق پیش کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مفسدین کے عمل کو ناکام کیا اور فرمایا کہ یحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون، اور اللہ حق کو حق کے اپنے حکم سے حق ثابت فرما دے گا چاہے مجرمین کو گناہگاروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اس کے بعد نواں رکوع سورہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی قوم من فرعون وملئہم ان یفتنہم، یہ بڑا اہم مقام۔ فرمایا کہ نوجوانوں نے ہی موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا، بنی اسرائیل ایمان تو لے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن فرعون کے خلاف تحریک چلانے میں زیادہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، صرف جوان ایمان لائے۔ کیوں؟ جوان خون میں مصلحت نہیں ہوتی، ٹکرانے کا حوصلہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول پر اول اول نوجوان ایمان لائے، مصعب بن عمیر اور عمار بن یاسر، حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نوجوان ایمان لے کر آئے۔ اس کی طرف اشارہ، اللہ کے رسول ایک وقت کہا بھی جب بوڑھوں نے میرا ساتھ نہیں دیا تو جوانوں نے مجھے قوت دی، تحریکوں میں جوان ہی آگے ہوتے، ہاں سپروائز کرنے کے لیے بوڑھوں کی ضرورت ہے، نظر ماروں نجر کار لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن حرکت کے لیے جوان لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، پھر اور کسی کو سب تھے، موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا علیہ توکلوا، اگر اللہ پر ایمان لائے ہو اس کے پر توکل کرو، ان کل تو مسلمین، اگر تم اسلام اختیار کرنے والے ہو اللہ پر توکل کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ اس کے بعد حکم دیا گیا، فرعون نے جو صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت رکھی تھی، کہا گھروں کو مرکز بناؤ تربیت کی اور گھروں میں ہی اجتماعی نظام کا نظام قائم کر لو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بدعا کا ذکر ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ انک آتیت فرعون و ملأہ زینۃ و اموالا فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تو نے فرعون اس کے لشکر کو دنیا کی زینت دے دی، بہت سامان دیا، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے، ربنا اطمس علی اعقالہم واشدد علی قلوبہم، اللہ اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے، ان کے دلوں پر مہر لگا دے، فلا یؤمنوا، بس ایمان نہ لائے، حتی یروا العذاب الالیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں۔ رسول بدعائیں بھی کرتے رہے قوموں کے لیے، جب قوم اڑی رہی ان میں بھی غیرت دینی ہوتی ہے، اللہ میری بات نہیں مانیں گے ان کو برباد کرتے، اللہ نے کہا کہ تم ڈٹے رہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، دریا پھٹ گیا تھا، راستہ بن گیا تھا، 600,000 افراد بنی اسرائیل کے نکل گئے، پیچھے آ رہا تھا فرعون لاؤ لشکر کو لے کر، اللہ نے پانی کو برابر کر دیا، غرق کر لیا۔ جب غرق ہو رہا تھا اس نے کہا میں ایمان لے آیا، اللہ نے کہا ایمان لے کر آتا ہے، پہلے نافرمانی کیا کرتا تھا، اب اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں۔ فرمایا اس کے بعد فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، آج کے دن تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کو عبرت کا سامان بنا دیتے تھے تجھے. 1907 میں لاش ملی, یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل. 1907 سے پہلے ہمارے تمام مفسرین نے لکھ دیا, اللہ عالم ہم نہیں پتا اس کی لاش کہاں. 1907 ملی اور طے ہو گئی یہ وہی تھا کہ جو بنا ہوا تھا. اس کی لاش پر نمک کی تہے جمی ہوئی, آج بھی اس کی لاش محفوظ ہے. ہر دور کے ظالم اور جابروں کے لیے عبرت اللہ نے بنا دیا. جو خدائی کے دعوے کرے گا, جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا, وہ اس سے عبرت حاصل کر لے. اللہ اس وقت بھی علی کل شہید قدیر تھا, اللہ آج بھی علی کل شہید قدیر ہے. پکڑنے پر آتا ہے تو پکڑ لیتا ہے ظالموں کو. دیر ہے اندھیر نہیں, یہ ہے جس کی لاش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا. فرمائے کہ وہی اتنا کثیر من الناس عن آیاتنا لا غافلون, لیکن بہت سے لوگ ہمارے بندوں میں سے وہ ہماری آیات پر غور و فکر نہیں کرتے, اعراض کر جاتے, غفلت کرتے. اللہ ہمیں غافل نہ بنائے اور ہمیں اپنی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اپنے دین کے تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ.